فقه يوم الدين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعلى عباد الله الصالحين، على الخصوص على سيدنا محمد وآله الطاهرين. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قرآن نے متعال سے آپ تمام حضرات اور روح عرض پر بسنے والے تمام مؤمنین و مؤمنات و مسلمین و مسلمات کی صحت و سلامتی کے طلبگار ہیں، اور دعا کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں کہ پروردگار عزاداری سید الشہداء کی حفاظت فرمائے، اور مؤمنین و مؤمنات و مسلمین و مسلمات کے جو اللہ کی بندگی اور قرآن اور اہل بیت کی اتباع میں اپنی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں ان کو ان مواقع سے محروم نہ کریں اور ان کی زندگیوں میں برکت اور سلامتی نصیب
کریں.
ایک جملہ جو یہیں انہی حالات کے حوالے سے بار بار ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ اس وقت ہمارے لیے زندگی کچھ ایسی عجیب ہو کے رہ گئی ہے کہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ کل کا دن گزرے یا نہ گزرے اور کس حال میں گزرے. تو ایک بات جو کہنے کا دل چاہتا ہے کہ وہ چیز جو مومن کو جس انداز سے ہمیشہ زندہ رہنا چاہیے کہ اگلے لمحے کی بھی امید لگا کے نہ بیٹھے، لیکن اب شاید وہ وقت زیادہ قریب آ گیا ہے ہمارے اس قسم کی زندگی کہ اپنے ایک ایک لمحے کو قیمتی سمجھ کر اس کی حفاظت کریں اور اس طریقے سے استعمال کریں کہ سرمایہ آخرت بنیں. کیونکہ ہماری عادت یہ ہے کہ ہم اپنا وقت جو ہے، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ وقت کیا ہے، قیمتی کرنسی ہے، ایک بہت قیمتی سرمایہ ہے جو خدا نے ہم سب کو عطا کیا ہے، تاکہ اس سرمایہ کو استعمال کر کے اپنی دائمی زندگی میں اپنے لیے فلاح و صلاح کا سامان خرید سکیں. لیکن ہم اس کرنسی کو، اس دولت، اس متاع کو ضائع کرنے کے بہت عادی ہو چکے. تو اب ایک بات یہ کہنے کا دل چاہتا ہے کہ اب اس چیز سے باہر آ جانا چاہیے ہمیں. اتنی ایک عجیب بعض اوقات حالات کو دیکھ کر ایک وحشت سی ہوتی ہے کہ کس زمانے میں ہم زندہ ہیں، اور یہ سب وہی چیزیں ہیں کہ جو امام طاہرین علیہ السلام بیان کر چکے ہیں. اور ان تمام واقعات میں، ان تمام مسائل میں جو چیز سب سے زیادہ امید کا سامان دلاتی ہے وہ یہ کہ اب انشاءاللہ ہم ظہور قائم آل محمد سے یہی ایک امید ہے، ورنہ جس حالات اور جس اتوار میں زندگی بسر ہو رہی ہے وہ تو بہت زیادہ دل شکر ہے. بہرحال یہ جملہ جو ذہن میں تھا زبان پہ آ گیا. آپ حضرات کے ساتھ سب سے پہلے ایک معذرت، کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ضروری ہے کہ آپ کو دو مختلف مقررین کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے، مطلب برداشت مجھے کرنا پڑ رہا ہے، مولانا صاحب کے لیے تو جملہ نہیں کہہ سکتا، لیکن آج شاید آپ کی اس زحمت کا آخری دن ہو، کل سے مولانا صاحب کے جو پریشانیاں دشواریاں ہیں ان شاء اللہ دور ہو جائیں گی، پھر آپ سے مزید جو چار مجالس باقی رہتی ہیں اس میں وہ خطاب کریں گے. میں نے اس سے پہلے تین تقاریر جو آپ کی خدمت میں ہدیہ کی تھی، ان میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ پروردگار عالمین نے انسانوں کی ہدایت کی خاطر ایک دروازہ کھولا، اور یہ خدا کی خصوصی رحمت و عنایت ہے بنی نوع انسان پر، اور اس دروازے کا کھولا جانا ہماری کسی کوشش اور کاوش کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ اس دروازے کا کھولا جانا کلن خدا کی رحمت اور مہربانی کی بنیاد پر ہے، اور اس دروازے کا نام ہے نبوت و رسالت. اور دروازے کے لفظ میں کیوں کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا اس کی مزید وضاحت کریں گے. یہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ حقیقتاً نبوت یا وحی جسے ہم کہتے ہیں، یہ ایک چینل ہے، ایک رستہ ہے، اور یہ رستہ قائم ہوتا ہے نبی کے شعور اور عالم غیب کے درمیان. یہ باقاعدہ ایک رستہ جسے خدا بناتا ہے، اور اس کو علماء نے کہا کہ یہ شعور پر رمز ہے. وحی کی تعریف میں نے اپنی خدمت میں عرض کی تھی کہ وحی ایک ایسے پیغام کو کہتے ہیں جو بہت تیز رفتاری کے ساتھ بھیجنے والے سے وصول کرنے والے تک پہنچ جائے اور پر رمز ہو. رمز کا مطلب یہ ہے کہ جس کو سمباد سمجھائی جا رہی ہے وہ اس کو سمجھ لے بغیر کسی ابہام اور اشکال کے، اور دوسرے کو پتا بھی نہ چلے. یہ خاص بات وحی کے اندر ہے، یعنی جب آپ کسی کو بلا کر پکار کر کوئی بات کہتے ہیں، پیغام دیتے ہیں، وہ وحی نہیں کہلاتا. یعنی نارمل جو آپ پیغام بھیجتے ہیں وہ وحی نہیں ہے، بلکہ وحی میں کیا ہے، دو تین چیزیں خاص ہیں، سریع ہے، سرعت ہے، سپیڈ ہے، انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ جس سے بھیجا جا رہا ہے ٹرانسمیٹر سے ریسیور تک پیغام پہنچ جائے. دوسرا یہ کہ اس میں رمز ہو، چھپا ہوا ہو، مخفی ہو، پوشیدہ ہو، یعنی بھیجنے والے کی نیت یہ ہو کہ جس کو میں بھیج رہا ہوں اس کے علاوہ کسی اور کو اس بات کا پتہ نہ چلے. اور تیسری خاص بات یہ ہے کہ جس نے اس پیغام کو وصول کیا وہ بالکل اچھے طریقے سے سمجھ جاتا ہے کہ مجھ تک کیا بات کی گئی ہے، پہنچائی گئی، اس میں ابہام اور اشکال اس کو نہیں ہوتا. یہ وحی کی خصوصی صفات شناخت ہے وحی کے حوالے سے. وحی کے لحاظ سے ہمارا تصور یہ ہے کہ وحی صرف انبیاء پر آتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. قرآن کریم نے جو تصور ہمیں دیا ہے وہ یہ کہ یہ پوری کائنات درسگاہ الہی ہے، اور ہر مخلوق اپنی زندگی گزارنے کے طریقے کو، اپنے فرائض کو جو اس پر خدا کی جانب سے عائد ہوئے ہیں، خدا سے بصورت وحی درک کرتی ہے. کہ اللہ نے جب آسمانوں کو بنایا، سات آسمانوں کو، ان پر وحی کی کہ تمہیں کس طریقے سے اپنی زندگی بسر کرنا ہے. زمین کو بنایا، زمین پر وحی کی کہ تمہیں کیا کرنا ہے. اور میں نے، اگر آپ کو یاد ہو، پچھلی تقریر کے آخر میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ خدا نے ایک مثال دی کہ حیوانات پہ وحی، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، کہ خدا نے شہد کی مکھی پر وحی دی کہ تجھے کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے. وحی غیر معصوم پر بھی آئی، جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر، کہ تم اپنے دل کو چھوٹا نہ کرو، اپنے عزم کو جمع اور ثابت کر کے رکھو، اور اپنے اس بچے کی پرورش کرو، اور جب خوف محسوس ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا. یہ سب، ان سب موارد پر پروردگار عالمین نے لفظ وحی استعمال کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ وحی کچھ اور چیز ہے، یعنی کہ وحی سے مراد صرف وہ پیغام نہیں ہے جو کہ خدا کی طرف سے اس کے انبیاء تک پہنچتا ہے، رسولوں تک پہنچتا ہے، بلکہ وحی وہ چیز ہے کہ جو میں نے اپنی خدمت میں عرض کی. آج جس وحی کا بیان کرنا مقصود ہے انشاءاللہ، وہ ایک ایسی وحی ہے کہ جس کے بارے میں شاید ہم نے نہ پہلے سنا ہو نہ کبھی غور کیا ہو، اور وہ وحی ہے شیطان کی اپنے اولیاء کی جانب، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، دو مقام قرآن کریم میں سورہ انعام میں آیت 121 جس کی میں نے تلاوت کی، اور اس کے علاوہ اسی سورہ میں آیت نمبر 112 کہ جس میں کہ ارشاد ہوا ہے کہ شیاطین وحی کرتے ہیں اپنے اولیاء کی طرف. ایک جملے میں میں آپ کی خدمت میں شیطان کی حکمت بیان کر دوں کہ شیطان کو پیدا کرنا اور اس عالم وجود میں باقی رکھنے میں خدا کی حکمت کیا ہے، اور یہ حکمت قرآن کریم میں بیان طور سے بیان کی گئی، واضح طور سے بیان ہے. اصل زندگی، اصل زندگی سے میری مراد کیا ہے؟ کہ وہ زندگی کہ جو خدا کے بنائے ہوئے عالمین میں پائی جاتی ہے، اور وہ زندگی سے جو ہمیں اپنے انتقال کے بعد نظر آئے گی، وہ اصل حیات ہے. اصل حیات میں شیطنت نام کی کوئی چیز وجود نہیں رکھتی. وہاں پر جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب نور خدا سے. تو وہاں پر اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں ایک خیر ہے اور ایک شر ہے، ایک رحمان ہے اور ایک شیطان ہے، ایسا نہیں. وہاں پر ہر چیز واضح اور روشن ہے. یعنی اللہ نور السماوات والارض، کہ حقیقی جو سماوات و ارض ہیں وہاں پر ہر شے نور خدا سے روشن ہے، کوئی دوسری چیز وہاں اس کے مقابلے میں نہیں. لیکن پروردگار عالمین نے ایک مصلحت اور ایک مقصد کے تحت ایک عالم کو خلق کیا، ایک مصلحت کے تحت، اور وہ مصلحت یہ ہے کہ اس عالم میں جو مخلوقات پیدا ہوں وہ اپنے ایمان اور عمل کے ذریعے سے اپنے آپ کو، اپنے آپ کے لیے ایک زندگی کا یا ایک مقام کا تعین کر سکیں. اس جملے کی وضاحت کہ آپ درسگاہیں کیوں بناتے ہیں، یعنی یوں ہی کسی کو جا کے کتنی بٹھا دیتے کہ آپ جو ہیں، کہ خدا کی طرف سے یہ ڈسکریشن نہیں ہے کہ ایک سب یعنی اس زندگی میں ہم ایسا ہی کرتے ہیں کہ ایک بچہ ہے اس کے لیے کہتا ہے کہ آپ جو ہیں آپ مینیجر بنیں گے، آپ ڈائریکٹر بنیں گے، آپ ڈاکٹر بنیں گے، ایسا ہم نہیں کرتے. بلکہ ہر انسان کس جگہ تک پہنچے گا اپنی عملی زندگی میں، یا جیسے ہم کہیں کہ اس دنیا کے اندر اصلی زندگی میں، جیسے ہم پریکٹیکل لائف کہتے ہیں، اس جگہ تک پہنچنے کا تعین کرنے کے لیے پہلے ہم درسگاہیں بناتے ہیں. درسگاہیں ہماری بنائی ہوئی چیز ہیں، اس کے اندر جو سلیبس ہے، جو کورس پڑھایا جاتا ہے، وہ سب کا سب ہم نے بنایا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک مقصد کے تحت بنایا ہے. کہ اس کے اندر ہم نے ایسا نظام وضع کیا ہے کہ جو نہیں پڑھنا چاہتا وہ ایک حد کے بعد یہاں سے نکل جائے، اور پھر زندگی کے اندر جو اسے اپنے معیار کے مطابق جو بھگتنا ہے نہیں بھگتنا وہ اس حال کو پہنچے. جو ان تمام تعلیمی مراحل کو گزارتا جائے کامیابی سے، اس کے لیے یہ معیار ہے، یہ مقام. تو اسی طریقے سے رب العالمین نے اصل زندگی میں بھیجنے سے پہلے ہمارے لیے یہ اکیڈمی، یہ مدرسہ، یہ آزمائش گاہ بنے، اور اس آزمائش گاہ کے اندر اس نے بھی اسی طریقے سے سلیبس بھی رکھے، اساتذہ بھی رکھے، اور تمام ایک نظام مقرر کیا. اس نظام کی سب سے خصوصی بات یہ ہے کہ خدا نے یہاں پر دو چیزیں برابر سے چلائیں، ایک کا نام اس نے رکھا خیر اور دوسرے کا نام رکھا شر. یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ شر صرف اور صرف کریئٹڈ ایک چیز ہے، شر حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے. یعنی شر جو ہے صرف ایک تخلیق کی بھی چیز ہے کہ اچھائی جہاں پر نہ ہو، جہاں پر خیر نہ ہو، وہاں شر آ جاتا ہے. یہ ہم کہتے ہیں کہ اندھیرا کوئی چیز نہیں ہوتی، جہاں سے آپ نورانیت کو، روشنی کو نکال لیں وہاں پر اندھیرا آ جاتا ہے. یعنی اندھیرا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ بناتے ہوں، آپ نے روشنی بنائی ہے، بلب بنایا ہے، شمع بنائی ہے، اندھیرا کسی نے نہیں بنایا. اندھیرا خود بخود اس جگہ پر آ جاتا ہے جہاں پر روشنی کو ہٹا دے وہاں سے. تو خدا نے اس طریقے سے دو چیزیں رکھی, ایک کا نام ہے خیر, ایک کا نام ہے شر. اصل قوت اور طاقت صرف اور صرف خیر کے پاس ہے, شر کے پاس کوئی طاقت نہیں. خدا نے شر کو کوئی طاقت نہیں دی اور شر کے پاس حقیقتاً کوئی طاقت ہے بھی نہیں. شر اس چیز کا نام ہے کہ جب انسان خیر کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے. یعنی خدا نہ پیغام, خیر کا پیغام, خیر بندے کے سامنے رکھتا ہے اور بندہ اپنے اختیار سے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ مجھے اپنے گھر میں بلب نہیں چاہیے. اب بلب نہیں چاہیے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ خود بخود اندھیرا ہوگا. یعنی اندھیرا آپ کریٹ نہیں کریں گے, بلکہ اپنے گھر میں اندھیرا کرنے کے لیے آپ کو صرف اتنا کہنا ہوگا کہ مجھے روشنی نہیں چاہیے. تو یہ ہے خیر اور شر جو اس عالم میں ایک مقصد, ایک مصلحت کے تحت خلق ہوئے ہیں. اور رب العالمین نے صرف خیر کے ہی نمائندے اور خیر کے ہی اساتذہ اور خیر کی طرف دعوت دینے والے لوگ مقرر نہیں کیے, بلکہ شر کی طرف لے جانے والے, شر کی طرف ابھارنے والے, شر کی جانب بلانے والے ایجنٹس کو بھی مقرر کیا. اور ان تمام ایجنٹس کا جو سرغنہ ہے اس کا نام ہے ابلیس. اور ابلیس کی جو روش ہے, ابلیس کی جو سیرت ہے, اس کا نام ہے شیطنت. یعنی آپ یہ نہ سمجھیے کہ شیطان صرف ابلیس ہے, بلکہ ابلیس اس کا سب سے اعلی مزداد ہے. اور ابلیس کے رویے کو جو بھی اپنائے, ابلیس کی سیرت پر جو بھی چلے, اس روش کو جو اپنا بنا لے وہ شیطان ہے. یعنی شیطانت ایک مزاج ہے, شیطان ابلیس کا نام نہیں ہے, بلکہ شیطانت ابلیس کا کیریکٹر ہے. اس کیریکٹر کی جو پیروی کرے گا, جو اسے اپنائے گا, وہ ابلیس ہو جائے گا, ابلیس کی مانند ہو جائے گا, وہ شیطان ہو جائے گا. تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس زندگی میں ہم اس وقت موجود ہیں اس کی دو جہتیں, ایک جہت پازیٹو ہے, مثبت ہے, جو ہمیں رفعت, بلندی عطا کرتی ہے, اور دوسری جہت منفی ہے, نیگیٹو ہے, کہ جو ہمیں نیچے کی طرف لے جاتی ہے. یعنی انسان کی دوڑ کا میدان اس زندگی میں ورٹیکل ہے, ہوریزونٹل نہیں ہے. یہ ایک بہت عجیب بات ہے کہ انسان کے لیے خدا نے جو میدان عمل بنایا ہے, جس میدان میں ہم سرگرم عمل ہیں, جس میں زندگی بسر کر رہے ہیں, یہ ورٹیکل ہے, عمودی, یوں نہیں ہے. اس میں ایک اور مسئلہ درپیش ہوتا ہے. اگر آپ کسی ورٹیکل چیز پر ہو, ایک دیوار پر اگر آپ سوچیں گے, آپ کھڑے ہو سکتے ہیں, اس سے اٹیچ ہو سکتے ہیں, تو آپ کو مسلسل جدوجہد کرنی پڑے گی اوپر کی طرف. ایون اگر آپ اپنے آپ کو چھوڑ بھی دیں گے نا, تو نیچے آ جائیں گے. ورٹیکل اس میں ایسا ہوتا ہے نہیں. اگر آپ ایک عمودی جگہ پر ہیں, ہوریزونٹل پر ہیں, ہوریزونٹل پہ جہاں آپ کھڑے ہیں کھڑے رہیں گے, نہ اوپر جائیں گے نہ نیچے جائیں گے. لیکن اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جو ورٹیکل ہے ایسے, تو اگر آپ نے اپنے کو چھوڑ بھی دیا جس حالت میں آپ ہیں, تو آپ نیچے چلے جائیں گے. یعنی اس دنیا میں ہمیں مسلسل جدوجہد کرنا ہے, مسلسل جدوجہد کرنا ہے اوپر جانے کے لیے. اگر ہم نے اپنے کو چھوڑ بھی دیا, مطلب منفی چیز کو قبول کرنا, تو ایک الگ بات ہے کہ منفیات کو, ابلیسی مزاج کو, شیطانی سرشت کو قبول کیا, تو نیچے جائیں گے ہی جائیں گے. وہ تو ہے ہی سقوط کا رستہ, گراوٹ کا رستہ. لیکن اگر اپنے آپ کو جس جگہ پر ہیں وہاں چھوڑ دیا, اپنی امپروومنٹ کے لیے, اپنی اصلاح کے لیے مسلسل کوشش نہیں کرتے رہے, تب بھی نیچے جائیں گے. اور اسی بات کو قرآن کریم میں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, اس کے اگرچہ کے ایک اور معنی بھی جاتے ہیں, لیکن اس کے لفظی معنی کیا ہیں اس آیت کے, جو براہ راست حضور اکرم کو نصیحت کی گئی ہے کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, کہ جب فارغ ہو جاؤ تو محنت کرو. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہمیں یہ فراغت کا ٹائم ملا اب سوئیں آرام سے، اب تفریح کریں. خدا کہتا ہے جہاں بھی اس روش پر آئے نیچے جاؤ، جہاں بھی اپنے وقت کو بے مقصد گزارا زندگی کے، یہ خود مقدمہ ہے سقوط کا. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب انسان فارغ ہو جائے تو خدا نے اس کو دو نصیحتیں کی ہیں بذریعہ پیغمبر اکرم کہ جب تم فارغ ہو فَانْصَبْ، مشقت کرو، مشقت کرو، محنت کرو. وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ، اور اپنے رب کی طرف رغبت کرو. یہ دو کام کرو اپنی فراغت میں، یعنی جب فارغ ہو جائیں تو سونا نہیں ہے، بیٹھے نہیں رہنا، یہ نہیں کہنا اب تفریح کے لیے مزے کرنے کا موقع ملا. گیا ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کا نتیجہ آخرت میں نظر آئے گا. ہمیں حساب کی بات نہیں، حساب تو ہر انسان کے خود اپنے اوپر ہے. قرآن کتاب کا کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، حساب تو خود تیرے نفس پر ہے. خدا کو کیا حساب لینا ہے؟ یہ کتاب بھی جو تم مرتب کر رہے ہو، لکھ رہے ہو اس حیات دنیاوی میں، یہ کتاب بھی تمہاری ہے، اور اس کتاب کا جو نتیجہ ہے وہ بھی تمہارا ہے. خدا کے نہیں ہے اس میں کچھ. تو اس زندگی کے اندر ہمارے سامنے دو چیزیں آئیں، ایک خیر کا پہلو، ایک شر کا پہلو. اور خیر کے نمائندگان اولیاء خدا، اولیاء الہی، اور شر کے نمائندگان اولیاء شیطان. یعنی اس دنیا کے اندر آپ کو ولایت کی دو براڈ مین کیٹیگریز ملیں گی، ایک ولایت خدا ہے، ایک ولایت شیطان ہے. ولایت کے معنی بھی سمجھ لیجئے ایک جملے میں کہ ولایت کا مطلب کیا ہے، تقرب. اگرچہ کہ بہت طویل بحث ہے ولایت کو سمجھانے کے حوالے سے، لیکن ولایت کے اصلی معنی ہے قربت کے. اگر آپ خدا سے قریب ہوتے ہیں تو آپ ولی خدا ہیں، اگر خدا نہ خواستہ کوئی انسان شیطان سے قریب ہوتا ہے تو وہ ولی شیطان ہے. اور جو جس سے قریب ہوتا ہے اس سے اس کی دوستی کا رشتہ جڑ جاتا ہے اور وہ اس کی سرپرستی میں چلا جاتا ہے. تو جو اولیاء خدا ہیں وہ خدا کی سرپرستی میں زندگی بسر کرتے ہیں، اور جو اولیاء شیطان ہیں وہ شیطان کی سرپرستی میں زندگی بسر کرتے ہیں. اب پروردگار یہ عجیب بات کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ ایک طرف میں بھی وحی کرتا ہوں، قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد. میری وحی کیا ہوتی ہے؟ جو میں اپنے منتخب بندوں کی جانب بھیجتا ہوں، اس وحی کا اصل نچوڑ ہے کہ تمہارا معبود الہ واحد ہے. جو بھی وحی انبیاء پر آئی، اس وحی کا بنیادی ترین پیغام اگر آپ اس کو اسنس نکالیں، اس کا نچوڑ اخذ کریں، تو وہ نچوڑ کیا ہے؟ کہ تمہارا معبود واحد ہے، اور خبردار اس کے علاوہ کسی کے سامنے بندگی کے لیے اپنے سر کو نہیں جھکانا. اور جیسا کہ آئمہ اور انبیاء نے فرمایا ہے کہ تمام خیر اور شر کی بنیاد صرف یہ توحید ہے کہ ایک انسان اللہ کو واحد مان کر اس کے مطابق زندگی بسر کرے، یا اللہ کا نام لے نہ لے لیکن توحیدی زندگی بسر نہ کرے. توحیدی زندگی ایک اور چیز ہے کہ جس میں ہر جگہ ہر عمل میں انسان کے توحید کا پرتو جھلک رہا ہوتا ہے، کہ جو انسان توحیدی زندگی بسر کرتا ہے وہ کبھی کسی شیطان کے آگے سر نہیں جھکاتا، وہ کبھی دوسرے انسانوں کو اپنے مقابلے میں حقیر نہیں سمجھتا. جس طریقے سے خدا تمام مخلوقات کی پرورش کرتا ہے، ان سے رحمانیت اور رحیمیت کے ساتھ پیش آتا ہے، ایک موحد انسان، توحید پرست انسان ہمیشہ ایسی زندگی بسر کرتا ہے. یہ سب کی سب صفات کہاں سے نکل رہی ہیں؟ توحید سے نکل رہی ہیں. اور اگر آپ نے توحید کو رد کر دیا، توحید سے منحرف ہو گئے خدا نہ خواستہ، تو آپ کسی کا بھی نام لیں، نام لینے سے نہیں ہوتا، بلکہ انما الہکم الہ واحد. یہ وحی ہے خدا کی اپنے منتخب بندوں کی طرف. اب ہم تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں کہ ابلیس کی کیا وحی ہے، کیا قرآن کریم نے اس وحی کا، ان پیغامات کا ذکر کیا ہے کہ جو ابلیس اپنے اولیاء کو، جو لوگ ابلیس کی بلائیں تو قبول کرتے ہیں، جو لوگ ابلیس کو اپنا سرپرست یا شیطان کو اپنا سرپرست بنا لیتے ہیں، ان کی جانب وہ کیا وحی کرتا ہے، ان کو کیا پیغام دیتا ہے؟ سورہ نساء کی آیت 117 اور اس کے آس پاس کہ یہ لوگ نہیں پکارتے مگر شیطان مردود کو، جو ان کو کس چیز کی طرف دعوت دیتا ہے، جو کہتا ہے جس نے خدا سے یہ کہہ کے چلا تھا جنت سے کہ میں اولاد آدم میں سے اپنا ایک حصہ وصول کروں گا، قرآن کے لفظ ہیں نصیبا مفروضا، کہ میں اولاد آدم میں سے اپنا ایک حصہ وصول کروں گا، خدا نے کہا ٹھیک ہے کرو، میری طرف سے تمہیں پوری اجازت ہے. اور اس سے متعلق ایک جگہ پر قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، ہم شیطنت کی نجاست کو، رجس، رجس یعنی نجاست، شیطنت کی نجاست کو ان لوگوں پر ڈال دیتے ہیں جو عقل کا استعمال نہیں کرتے. اگر آپ ابلیسیت کے، شیطنت کے پھندوں سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ہتھیار کیا ہے؟ عقل ہے، جس کے ذریعے سے آپ شیطان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. یہ ابلیس کیا کرتا ہے؟ ابلیس سورہ بقرہ کی آیت 265 یا 66 جہاں پر سود کا ذکر ہے، بہت مشہور آیت، سود، سود خوروں کا ذکر ہے، اور ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ لوگ جو اب حکم الہی منع ہو جانے، انہیں سود کی اتنی شدت سے ممانعت کے باوجود اس عمل کو جاری رکھتے ہیں، وہ لوگ ایسے ہیں کہ گویا کہ وہ انسان کے جس کو شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس، خبط الحواس کر دیا ہو. یتخبطہ الشیطان من المس، اس سے ہمارے سامنے ایک عجیب نظریہ بھی آتا ہے، اصول آتا ہے کہ جسے شیطان مس کر لے سب سے پہلے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ خبط الحواس ہو جاتا ہے، عقل ضائع ہو جاتی ہے. جسے شیطان مس کر لے، جسے شیطان چھو لے، جس کی گردن میں شیطان اپنی باہوں کو ڈال دے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کہ وہ مخبوط الحواس ہو جاتا ہے. سب سے پہلا کام ابلیس سے ان کنٹیکٹ آنے کی وجہ سے، ابلیس سے رشتہ پیدا کرنے کی وجہ سے سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ عقل انسانی ضائع ہو جاتی ہے. آپ کی فکر آپ کو صحیح نتیجے تک کبھی نہیں پہنچا سکتی. آپ جتنا بھی سوچیں گے ہمیشہ خواہشات کی بنیاد پہ سوچیں گے، اور جس نتیجے پر بھی پہنچیں گے وہ ہمیشہ تباہی اور سقوط کا ہی نتیجہ ہوگا. یہ ابلیس سے دوستی، ابلیس سے رشتہ داری کا پہلا نتیجہ. یہ ابلیس کیا کرتا ہے؟ اس کا ارادہ کیا ہے انسانوں کے لیے، ابن آدم کے لیے؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، سب سے پہلے یہ کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، رستے سے بھٹکاؤں گا. کیونکہ انسان اپنی فطرت کی وجہ سے، اپنی فطرت کی وجہ سے خدا پرست ہے. اللہ نے انسان کو ایک خالی ڈبا بنا کے نہیں پیدا کیا، ایک بلینک پیج نہیں ہے انسان کا نفس، بلکہ انسان کے نفس کی بنیاد ایک حقیقت پر ہے جس کا نام فطرت ہے. اور وہ فطرت کیا ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت. اور اس اللہ کی فطرت کی وجہ سے ہر انسان، ہر انسان اپنی سرشت میں اپنے معبود کو پہچانتا ہے، اپنے وجود کے اندر اپنے معبود کو پہچانتا ہے. تو وہ ابلیس جو شر کا نمائندہ ہے، اس کا کام سب سے پہلے کیا ہے؟ اس فطرت اصلی پر پردے ڈالے جائیں. فطرت کی جو آواز ہے، جو انسان کو خدا کی طرف ابھارتی اور لے جاتی ہے، اس آواز کو دبایا جائے، اس کو گمراہ کیا جائے، رستے سے ہٹایا جائے. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، سب سے پہلا کام یہ کروں گا، ان کو گمراہ کروں گا، راہ سے ہٹاؤں گا، فطری راہ سے منحرف کروں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اس کا ترجمہ بعض اوقات یہ بھی کیا جاتا ہے کہ انہیں امیدیں دلاؤں گا، لیکن اس میں گہرے معنی پوشیدہ ہیں کہ ان پر احسان جتاؤں گا. منیت احسان کو کہتے ہیں. سورہ الناس میں کہ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ خناس کیا چیز ہے؟ یہاں پر خدا نے لفظ شیطان نہیں استعمال کیا، بلکہ کہا کہ خناس کے شر سے پناہ مانگو کہ جو سینوں کے اندر وسوسے پھونک رہا ہوتا ہے، ڈال رہا ہوتا ہے. اس خناس کی ایک بڑی عجیب پہچان اور اس کی ایک عجیب علامت یہ ہے کہ یہ گمراہ بھی کرتا ہے اور احسان بھی جتاتا ہے. گمراہ بھی کرتا ہے اور احسان بھی جتاتا ہے. میں ایک مثال آپ کو دوں. قرآن کریم شیطان کے حوالے سے بات کرتا ہے کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان وعدہ نہیں دیتا، وعید دیتا ہے. وعید، وعدے اور وعید کا فرق کیا ہے؟ کہ وعدہ ایک خوشخبری کے طور پر ہوتا ہے، وعید ایک ڈر کے طور پر ہوتا ہے. یعنی شیطان خوشخبری نہیں دیتا کسی بھی چیز کی انسان کو، بلکہ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان وعید ڈراوا دیتا ہے فقر کا، فقر سے ڈراتا ہے. تو اب شیطان کیا کرتا ہے کہ پہلے آپ کے دل میں یہ خوف پیدا کیا کہ جو مال تمہارے پاس ہے اسے خرچ نہ کرنا اللہ کے راہ، کیونکہ خرچ کرنے سے یہ مال کم ہو جائے گا، قلیل ہو جائے گا. اور جب آپ نے شیطان کی بات مان لی، راہ خدا میں انفاق سے باز آ گئے، تو پھر آپ سے یہ بھی کہے گا دیکھو میں نے تم کو کتنا اچھا مشورہ دیا، تمہارا مال بچا لیا. ورنہ اگر تم خدا کی بات مان لیتے اور اس مال کو خدا کی راہ میں خرچ کرتے رہتے تو تم فقیر ہو جاتے. تو گمراہ کرنے کے بعد شیطان یہ نہیں کرتا کہ آپ سے معذرت طلب کرے گا کہ میں نے تم کو غلط رستہ دکھا دیا، بلکہ گمراہ کرنے کے بعد باقاعدہ آپ پر احسان جتائے گا کہ دیکھو میں نے تم کو کتنی اچھی بات سجائی کہ ابھی اگر اس وقت تم مسجد کے اندر بیٹھ کے آدھا گھنٹہ قرآن کے اندر تلاوت اور اس میں غور و فکر میں گزار دیتے تو کتنی تم بوریت محسوس کرتے. اب وہاں سے اٹھ کر اگر تم آ گئے اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھے تو کتنا مزہ آیا، کتنی اچھی لگی اس وقت، اور وہاں بیٹھ کے خاموخا بور ہوتے رہتے مسجد کے اندر. یہ رویہ ہے روش شیطان کی. آپ غور کیجیے، ہم سب اس چیز کے گواہ کہ وہ یہ نہیں کرتا. کیونکہ بات یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی گمراہ کرنے کے بعد معذرت طلب کر لے تو گویا وہ آپ کو اپنے چنگل سے نکل بھاگنے کا ایک ذریعہ دیتا ہے. نہیں، ایسا نہیں، بلکہ شیطان کا جو دام ہے اس کے پھندوں کو پہچانے کے کس طریقے سے وہ اپنا دام پھیلاتا ہے کہ پہلے آپ کو ایک غلط راہ سجھائی، ایک غلط روش پر چلنے پر آمادہ کیا، اس کے بعد آپ کا محسن بن کے بیٹھ گیا آپ کے سر پر کہ میں تمہیں کتنی اچھے رستے دکھا رہا ہوں. اور تیسرے مرتبے پر صرف احسان جتانا نہیں، ولا آمرنہم، اب میں امر کروں گا، اب تو میں اس کے سر پہ سوال ہو گیا. آپ نے غور کیا اس چیز پر کہ شیطان کے رستے کیا ہیں؟ پہلا اضلنہم، ان کو رستے سے بھٹکاؤں گا کہ نہیں یوں نہیں، یوں کر لو. جیسے ایک مخلص مشورہ دینے والا جاتا ہے، جیسے اس نے حضرت آدم کو مشورہ دیا کہ پہلے آ کے قسم کھائی اور ان سے کہا کہ میں تمہارا بہترین مخلص نصیحت کرنے والا دوست ہوں، یوں نہیں یوں کر لو. پہلا اسٹیپ یہ، آپ نے غلط کام کیا، اس کے بعد اس نے آپ پر احسان جتایا کہ دیکھو میں نے کتنا اچھا مشورہ تمہیں دیا. اور جب آپ اس کے احسان مند ہو گئے تو اب آپ کے سر پر سوار ہو کے اب آپ کو حکم دینے لگا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، کہ اب میں انہیں امر دوں گا. کس چیز کا امر دوں گا؟ سورہ نساء کی آیت. دو تین باتیں بطور مثال ہیں کہ تم اپنے جانوروں کے کانوں کو چھید ڈالو. یہ اس زمانے میں ایک رسم تھی کہ جس میں یہ تھا کہ وہ جانور جن کے کان چھیدے میں ہیں یہ بتوں کے لیے بطور قربانی ہے، یہ علامت تھی ان کی. اور فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ اس قسم کی چیزوں کا میں انہیں حکم دوں گا کہ جو کچھ خدا نے بذریعہ وحی تمہیں عطا کیا ہے اب اس کی طرف توجہ نہ دینا، اب ان خرافات میں پڑھو. یعنی جو تمہارا دین ہے وہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ صرف اور صرف رسوم اور رواج کا ملعوبہ بن کے رہ جائے. شیطان کی خواہش ہے کہ صرف اور صرف ٹریڈیشن اور کسٹمز رہ جائیں اس دین کے اندر، اور جتنے بھی حقائق ہیں وہ سب کے سر رخصت ہو جائیں. جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وحی کیا ہے، وحی یہ ہے کہ انما الہکم الہ واحد. دین کے نام پر آپ کوئی بھی کام انجام دیں اگر وہ آپ کو توحید تک نہیں پہنچاتا تو آپ یقین کر لیجئے کہ اس کام میں مسئلہ ہے. یہ علامت ہے, یہ نشانی ہے, یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ آپ درست راہ پر ہیں یا نہیں ہیں, آپ صحیح کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اس کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ آپ کے ہر عمل کا اختتام توحید پر ہونا چاہیے, خدا پر ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اگر آپ کہیں بھی پہنچ رہے ہیں اپنی زندگی کی کسی چیز کی وجہ سے تو وہ چیز شرک میں آئے گی, وہ چیز خدا سے منحرف کرنے والی راہ میں آئے گی, وہ چیز شیطنت اور ابلیسیت کا شاخسانہ ہوگی. یہ سب سے بڑی پہچان. تو ابلیس تین کام کرتا ہے, اور اس کو اگر آپ دوسرے عنوان سے دیکھیں, دین کی لینگویج میں اسی چیز کو دیکھ لیں کہ سب سے پہلے ابلیس آپ کو مستحبات سے باز رکھے گا. ائمہ نے ایک بڑی خوبصورت بات بیان کی ہے کہ مستحبات کیا ہے, یہ حقیقتاً تمہارے واجبات کے لیے ڈھال ہے. کہ جب آپ اپنے گھر کو بچانا چاہتے ہیں تو گھر سے کچھ دور ایک باڑھ لگا دیتے ہیں, کہنا یہ نہیں کہ آپ اپنے دشمن کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے کبھی کہ وہ آپ کی سرحدوں میں آ کے آپ سے لڑے, کیونکہ ایک دفعہ جب وہ آپ کی سرحدوں میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر اس کو روکنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. اس لیے آپ ہمیشہ, جیسے کہ پیغمبر اکرم نے مدینے کے گرد خندق کھدوا دی تھی غزوہ احزاب میں, کہ وہ ہمارے گھروں میں نہ داخل ہو سکے دشمن, اپنے گھر سے ہمیشہ دور رکھیں. تو یہ مستحبات کیا ہیں, یہ آپ کے گھر سے دور رکھنے کے لیے ڈھال ہیں. آپ کا اصل گھر واجب ہے جو آپ انجام دے رہے ہیں, عمل واجب ہے, وہ آپ کا گھر ہے. لیکن اگر آپ ابلیس کو اپنے گھر میں آ جانے کا موقع دیں گے تو پھر بچاؤ کا امکان بہت مشکل ہو جائے گا. تو یہ مستحبات ڈھال ہے, یہ وہ باڑھ ہے جو آپ نے لگائی, یہ خندق ہے جو آپ نے کھودی ہے. اب ان مستحبات سے آپ کو سب سے پہلے دور کرے گا, اور ان مستحبات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, سب سے زیادہ شیطان کو کس چیز سے تکلیف ہوتی ہے؟ نماز شب اور فجر کے وقت تلاوت قرآن, یہ دو مستحبات ایسے ہیں کہ جو شیطان کے دل کو چیر دیتے ہیں. بالکل مسلم بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ وہ انسان جو قبل سحر نماز شب جتنی اس کے میسر ہو, چار آٹھ ویسے گیارہ لکھا کہ جتنی میسر ہو, یہ نماز شب اور اس وقت خدا سے راز و نیاز و مناجات کرنا, اور بعد از صلاۃ فجر مصحف پہ نظر کرنا اور چند آیتیں پڑھنا, یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو شیطان کے قلب میں سب سے بڑا خنجر ہے مومن کی طرف سے. سب سے پہلے آپ دیکھیے گا آپ کو ان دو چیزوں سے ہٹائے گا. اب غور کیجیے کہ ہمیں سب سے زیادہ دشواری ان دو مستحبات کے انجام نہیں ہوتی, کہ صبح کی نماز کے وقت اگر ہمارے پاس وقت بھی ہوتا ہے تب بھی ہماری توجہ یہ ہوتی ہے کہ بس جلدی سے دو رکعت نماز پڑھیں اور سو جائیں, جبکہ سورہ بنی اسرائیل میں کہ وقرآن الفجر, نام لے کے وقرآن الفجر, ان قرآن الفجر کان مشہودا, کہ جو فجر کا قرآن ہے بے شک اس پر گواہ مقرر ہیں, گواہ خدا کی جانب سے, کہ جو اس کی گواہی لیتے ہیں کہ اس وقت کون بندہ ہے کہ جو قرآن کو کی تلاوت میں قرآن میں غور فکر میں مصروف ہے. تو سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے ابلیس, آپ کو مستحبات سے دور کرے گا, یعنی جتنے بھی کام آپ بطور نیکی انجام دے رہے ہوتے ہیں ان سے آپ کو ہٹائے گا, کہے گا بس واجب بہت ہے, اتنی زیادہ زحمت مشقت کرنے کی کیا ضرورت ہے. دوسرے مرحلے پر آپ کو مستحبات سے ہٹانے کے بعد مکروہات میں مبتلا کرے گا کہ یہ چیز حرام تو نہیں ہے, کیا ہے, تھوڑی سی غلطی, تھوڑی سی خرابی ہے, اس میں کیا حرج ہے. مستحبات سے آپ کو باز رکھنا, اور جب ایک دفعہ اپنے مستحبات کی انجام دہی سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹ گئے, آپ کا قدم ایک اسٹیپ بیک آ گیا, تو اب آپ کے لیے دوسرا بار اس کا مکروحات کی جانب آمادہ کرنا, کہ تھوڑی سی غلط بات کانوں میں پڑ گئی, کیا ہے, کوئی اتنا مسئلہ تھوڑی, میں جان بوجھ کے تھوڑی سن رہا ہوں, اگر کسی غلط چیز پر کچھ نظر پڑ گئی تو کیا ہے, مکروح ہی تو ہے, میں جان بوجھ کے تھوڑی دیکھ رہا ہوں کہ حرام ہے میرے لیے, لیکن آپ یقین کریں کہ یہ سلو پوائزنگ ہوتی ہے. مکروہات جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ مستحبات کو ہٹا دینا، مستحبات کو چھوڑ دینا، ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ نے اپنے گھر کے گرد حفاظتی دیوار کو ختم کر دیا. اور مکروہات میں مبتلا نہ ہونا ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ سلو پوائزنگ میں مبتلا ہو گئے. حرام سریع الاثر زہر کا نام ہے، یعنی وہ زہر کے جو بہت تیزی سے اثر کرتا ہے، اس زہر کا نام حرام ہے. اور وہ زہر کے جو تھوڑا تھوڑا کر کے سرایت کرتا ہے انسان کے وجود میں، اس زہر کا نام مکروہات ہے. تو آپ کو سلو پوائزنگ پہ لائے. اور جب ان دو جگہوں پر کہ اس نے دیکھ لیا کہ اب اس سلو پوائزنگ کی وجہ سے اب آپ میں ڈیزینس آنا شروع ہو گئی، ذہن اب اس قابل نہیں رہا، عقل میں فطور آنا شروع ہو گیا، حواس مخبوط ہونا شروع ہو گئے، تو اب آپ پر بھرپور وار کرے گا. اور وہ وار کیا ہوگا کہ اب خدا نخواستہ ایک مسلمان اب حرام کام بھی انجام دے گا اور واجبات کو بھی چھوڑے گا. آپ کی نماز شب آپ کی نماز فجر کے لیے ڈھال تھی، آپ نے نماز شب چھوڑ دی، اب نماز فجر بھی قضا ہونا شروع ہو جائے گی. یہ ہے شیطان کے راستے، اور اس کی وہ وحی کرتا ہے. وحی یعنی یہ چیز بالکل ایک اس طریقے سے ان کے دماغوں میں، ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز ڈالتا رہتا ہے کہ جو لا یؤمنون لا یعقلون، کہ جو خدا کی سرپرستی میں آنا پسند نہیں کرتے، جو اپنی عقل کو استعمال کرنا پسند نہیں کرتے، جو اپنی سمجھ اور اپنے ہوش کو بروئے کار نہیں لاتے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لا یؤمنون اور لا یعقلون کی فہرست میں آتے ہیں. اب خدا نے ایسا کیوں چاہا کہ ایک یہ مصیبت انسانوں کے پیچھے لگ جائے؟ یہ بات میں آپ کی خدمت میں بالکل ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کی آیتیں اس بات کی برملا گواہ ہیں، اس بات کی گواہ ہیں. سورہ یونس میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، آیت 99 اور 100 آپ جا کے پڑھیے. خدا یہ کہتا ہے کہ اے میرے حبیب، کیا تم اپنے آپ کو اس چیز میں ہلاک کر دو گے، جان دے دو گے اپنی، کہ یہ لوگ مومن جو نہیں ہوتے؟ خدا چاہتا ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان بغیر دلیل کے مومنوں میں مفہوم عرض کر رہا ہوں. یعنی خدا نے یہ چاہا ہے کہ ہر شخص جو جنت تک پہنچے دلیل سے پہنچے، اور ہر وہ شخص جو جہنم جس کا مقدر بنے وہ بھی دلیل اور حجت کے ساتھ بنے. کہ کسی شخص کو اپنے انجام پر شکایت کرنے کا موقع نہ ملے، ہر انسان کو بھرپور موقع ملے زندگی میں کہ دیکھ لو، اپنے رستے کا انتخاب کر لو، اپنی راہوں کو چن لو، اور پھر آخر میں مجھ سے شکایت کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں رہے گا. ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے یہاں پہ یاد آتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام، ایک نوجوان آیا چوری کے الزام میں، آپ نے حکم دیا کہ جو شرع کا اصول ہے کہ اس کے ہاتھ کو، جیسے فقہ میں حکم ہے کہ انگلیوں کو ہاتھ یہاں سے کاٹ دیا جائے، ہمارے یہاں ہاتھ کاٹنے کا مقصد کوہنیوں سے ہاتھ کاٹنا نہیں ہے بلکہ انگلیاں حقیقتا پتا کرنا. اس نے بہت زیادہ آہ و واویلا کی اور کہا کہ میں نے پہلی دفعہ اس غلطی کا ارتکاب کیا ہے، خدا کے واسطے مجھے چھوڑ دیں اور میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا. آپ نے فرمایا کہ وہ شخص کے جو حدود اسلامی میں آ گیا اس کے لیے رعایت نہیں ممکن ہے. اب چاہے کچھ بھی ہو، اب کچھ بھی ہو، اس حد کو جاری کیے بغیر نہیں چھوڑا جا سکتا. اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا، اور جب ہاتھ منقطع ہو گیا تو اس نے کہا کہ یہ میری سمی 100 تھیفٹ ہے، چوری ہے، اس سے پہلے میں 99 چوریاں کر چکا ہوں. تب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کسی کو پہلی غلطی پر کبھی سزا دیتا ہی نہیں ہے. یعنی خدا کا جو نظام ہے وہ جب انسان اس بات کو ثابت کر دے اپنے عمل سے اور اپنے کردار سے کہ یہی میری روش اور میری سیرت ہے، تب سزا دی. اس جملے کو اپنے ذہنوں میں بٹھا کے رکھیں کہ خدا کبھی اس طریقے سے سزا نہیں دیتا جب تک کہ ہم اپنے کیریکٹر سے یہ ثابت نہ کر دیں کہ ہم ایسے ہی ہیں، تب سزا آتی ہے. زبان سے بولنا یا پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ زبان سے کہتے رہنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اصل حیثیت اس چیز کی ہے کہ جو انسان کے قلب میں بطور ایمان ہے اور جو انسان کے عمل اور کردار سے نظر آتا ہے، حیثیت اس کی. اصل چیز خدا کی بارگاہ میں وہ ہے. زبان سے بھی کچھ بھی کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ ہے شیطنت جو اس طریقے سے انسان کے پیچھے لگی ہوئی. اور خدا کیا چاہتا ہے کہ اس نے انبیاء کو ایک طرف رکھا، شیطان کو ایک طرف رکھا، اور اب ہماری آزمائش یہ ہے کہ ہم کس کی ولایت کو قبول کرتے ہیں، کس کی سرپرستی میں اپنے آپ کو دیتے ہیں، کس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ پکڑاتے ہیں. اگر نمائندگان نے خدا کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے دیا، آپ ولایت الہیہ کے رستے پر آ گئے. اگر نمائندگان نے ابلیس کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے دیا، کیونکہ ابلیس جیسا میں نے کہا ایک نہیں، شیطنت کسی ایک وجود کا نام نہیں، شیطنت بھی پورا ایک سسٹم ہے. اگرچہ کہ جیسے میں نے کچھ چیزیں اس پر بھی اگر گفتگو کروں تو بہت درکار ہے، لیکن کچھ چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی اس سسٹم کے حوالے سے کہ وہ سسٹم کیسے پھنساتا ہے، کیسے بربلاتا ہے، کیسے انسان کو راہ سے بھٹکاتا ہے. لیکن جو خاص بات ہے وہ یہ کہ طاقت خیر کے پاس ہے، انبیاء کے پاس ہے، شیطان کے پاس نہیں. میں اس کی آپ کو ایک مثال دوں. آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، جو مختلف قسم کی مخلوقات اور موجودات ہیں ان میں ایک لفظ ہے پیراسائٹ. پیراسائٹ مجھے نہیں پتا اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں، لیکن پیراسائٹس وہ کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں کہ جو صرف اور صرف کسی دوسری مخلوق کا خون چوس کر ہی زندہ رہتے ہیں، ان کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہوتی. یعنی وہ دوسری مخلوقات میں جیسے کہ وائرس ہے، جیسے بیکٹیریا ہے، اس قسم کی چیزیں کیا ہیں کہ یہ کسی بھی وجود کے جسم کے اندر داخل ہو جائیں گے اور اس کے جسم کو پہلے چوسیں گے، اس کے جسم کو خراب کریں گے اور خود اپنی زندگی وہاں سے بنائیں گے، اور جب وہ موجود ختم ہو جائے گا، مر جائے گا، تو وہاں سے نکل کے کسی دوسرے میں چلے جائیں گے. یہ پیراسائٹ، یہ شیطانی مزاج ہے. نبی کہ جو چاہتا ہے کہ آپ کو بنائے. من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، وہی کا جملہ ہے کہ تم میں سے کون ہے کہ جو اللہ کو قرض حسنا دیتا ہے. اب اللہ قرض حسنا کیوں مانگ رہا ہے؟ کیا خدا کو مال چاہیے؟ اللہ کے قرض حسنا مانگنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بلند کرے، نہ کہ خدا کو ہم سے کچھ چاہیے. جب قرض حسنا خدا کیوں مانگ رہا ہے؟ تاکہ ہم بلند ہو جائیں. امام حسین حلم ناظرین کی صدا کیوں بلند کر رہے ہیں؟ تاکہ یہ انسان جہنم سے باہر آ جائیں، نہ کہ حسین کو چاہیے. کیونکہ حسین کی حمایت و خدمت کے لیے تو وہاں پر جنات بھی موجود تھے، ملائکہ بھی موجود تھے، حیوانات بھی موجود تھے. حسین کو ان چند انسانوں کی حمایت سے فرق نہیں پڑنے والا تھا. بلکہ حلم ناصرین کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے کوئی ہے جو اس جہالت و وحشت کے کنویں سے باہر آنا چاہتا ہو تو میں اس کو ہاتھ پکڑ کے نکال دوں گا. نبی کی دعوت کیا ہے؟ نبی کی دعوت اس لیے خیر کے پاس طاقت ہے، خیر کے پاس روشنی ہے، نورانیت ہے. اگر آپ نمائندگان خیر اولیاء خدا کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے دیں گے تو آپ کے نصیب میں نورانیت، رفعت، بلندی، جمال خدا، حسین زندگی، یہ سب کچھ آپ کو میسر ہوگا.